ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين محترم آپ کے علم میں ہے کہ ہر جمعے کو عشاء کے بعد یہ بیان ہوتا ہے بلکہ اگر یہ کہہ لیں کہ یہ ایک سبق ہے جو ہفتہ واری ہے اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں دین کی بات کچھ ہمارے کان میں پڑ جائے اور سننے والے اس نیت سے سنیں کہ ہم سن کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے. آج مختصر سی بات کرنی ہے, لمبی چوڑی بات نہیں ہے. آج کل شادیوں کا دور ہے اور ہر طرف شادی بیاہ میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. شادی بیاہ میں جہاں بہت ساری رسومات ہوتی ہیں, اب آج کل تو اتنی تقریبات ہو گئی ہیں کہ دس دس دن مسلسل ایک شادی میں آدمی لگاتا ہے, ساری ساری رات جاگنا, سارا سارا دن سونا, اور جو کچھ اس میں خرافات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. بعض شادیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ یعنی 50-50 لاکھ اور 1 کروڑ روپے تک ان شادیوں کی تکمیل تک خرچ ہو جاتے ہیں, اور بعض جو جگہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. بہرحال اسراف ہوتا ہے, نام و نمود ہوتی ہے, نمائش ہوتی ہے, اسراف ہوتا ہے, یہ سب چیزیں آج کل کی تقریبات میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سے گناہ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اس وقت صرف ایک چیز کو بیان کرنا مقصد ہے جس کو ہمارے یہاں پہلے تو نیوتے کی رسم کہتے تھے, اب اگرچہ یہ نام تو کوئی نہیں لیتا لیکن مقصد یہی ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ. یعنی تحفے تحائف لینا دینا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا, بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ تحادو تحابو, کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہدیہ لیا دیا کرو تاکہ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو. کبھی کوئی کسی کے لیے چھوٹا موٹا ہدیہ لے جائے, کبھی کوئی دوسرا اس کے لیے لے جائے تاکہ اس سے محبت پیدا ہو. لیکن اگر یہ ہدیہ نام و نمود کا ذریعہ بن جائے اور اس کو دینے کا مقصد یہ ہو کہ آج میں دوں گا تو میرا بڑا نام ہوگا اور کل جب میرے یہاں تقریب ہوگی تو یہ اس سے بڑھ چڑھ کر مجھے ہدیہ دے گا, آج میں نے اگر 1000 دیے ہیں تو یہ مجھے اگلی شادی میں 5000 دے گا. اس طرح عید میں بھی اسی طرح کا مقابلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جلدی سے دوسرے کے بچوں کو دے دیں 5-5 روپے تاکہ وہ ہمارے بچوں کو 10-10 روپے دیں. یہ بھی درست نہیں, اس نیت سے ہی سب کچھ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے. تو شادی بیاہ میں بھی آج کل عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو تحفہ دیتا ہے اس میں نیت یہ ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ اگر نہیں لے کے جائیں گے تو صاحب اس کو کیا سوچے گا, کچھ لے کے نہیں آئے, چنانچہ کچھ نہ کچھ لے جانا بھی ضروری ہے. تو اس نیت سے لے جانا کہ اگر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا سوچے گا, میاں شادی میں آئے کچھ دے کے بھی نہیں گئے, یہ بھی جائز نہیں. اسی طریقے سے اس نیت سے دینا کہ آج ہم کچھ دے رہے ہیں کل ہمارے یہاں تقریب ہوگی تو ہم لیں گے بھی. آج کل اس قسم کے رجسٹر تو نظر نہیں آتے, لیکن ایک زمانے میں میں نے خود دیکھا کہ باقاعدہ باہر رجسٹر لے کے بیٹھتے تھے, آنے والے کا نام لکھا جاتا تھا, جو اس نے پیسے دیے چاہے 100 روپے دیے ہوں, 50 روپے دیے ہوں, 200 دو, 500 دو, اس زمانے میں کم پیسے دیے جاتے تھے, تو وہ باقاعدہ لکھتے تھے. اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا بھی سنا بھی کہ میاں وہ اس نے 100 روپے دیے تھے تم کم سے کم 200 تو دو, باقاعدہ یہ مقابلہ ہوتا ہے. تو آج کل وہ رجسٹر وغیرہ تو نظر نہیں آتے, ممکن ہے کہیں دیہات گاؤں میں اب بھی اس قسم کے رجسٹر نظر آتے ہوں, لیکن شہروں میں عام طور پر نظر نہیں آتے. لیکن بہرحال عمل وہی ہوتا ہے کہ فلاں نے ہمیں 500 روپے دیے تھے لہٰذا بڑھا کر ہم جو ہے وہ 1000 روپے دیں گے. اس طرح سے یہ تقریبات آج کل ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو چیز ہمارے لیے باعث عبادت تھی باعث ثواب تھی وہ چیز ہم نے اپنے لیے ناجائز کر لی, گناہ کا سبب کر لیا. تو کوئی شخص اگر اس نیت سے کسی کو دیتا ہے کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں اگلی دفعہ یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا تو پھر یہ دینا جائز نہیں ہوگا, اور اسی کو نیوتا کی رسم بھی کہتے ہیں. اس لیے ان رسومات سے بچنا چاہیے. تو آج کل تقریبات میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کسی کے ہدیے کا منتظر نہ رہے, اس طرف شوق نہ لگا رہے کہ صاحب فلاں صاحب آئیں گے شادی میں تو دیکھو میرے لیے کیا لاتے ہیں. بعض لوگ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں فلاں نے کیا دیا فلاں نے کیا دیا, باقاعدہ اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اس کو لکھا بھی جاتا ہے. اگر کسی نے کچھ دیا ہے تو وہ لفافے بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ فلاں نے دیے. اگر وہ ویسے ہی اس لیے رکھتا ہے لفافے کے بھی چلو کسی وقت کام آ جائیں گے وہ ایک الگ بات, لیکن اس لیے سے رکھنا کہ چونکہ اس پہ نام بھی لکھتا ہے لکھنے والا اور رقم بھی لکھتا ہے تو یہ چیز کام بھی آتی ہے ریکارڈ کے طور پر کہ فلاں نے فلاں موقع پر دیا تھا اب ہم فلاں شادی کے موقع پر ہم بھی دے دیں گے. اس کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں یا ایسے ہی دے رہے ہیں. کہ موقع بے موقع دیتے رہو. ہمارے ہاں عام طور پر اگر کوئی مرد اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ چلو بھی فلاں عزیز ہیں ان کو کچھ ہم دے دیتے ہیں تو ہمارے ہاں کی خواتین روک دیتی ہیں کہ یہ کوئی موقع دینے کا, اب آگے ایک مہینے بعد شادی آ رہی ہے اس میں دے دینا ہمارا بوجھ بھی اتر جائے گا, کیونکہ نہیں دیں گے تو وہ خاندان میں ناک کٹ جائے گی. اس لیے عورتیں روک دیتی ہیں کہ یہ کوئی موقع دینے کا, ابھی مہینے بعد شادی ہونے والی ہے اس کے بیٹے کی جب دے دینا اس کے ساتھ ملا کے کچھ اور دے دینا تاکہ جو ہے ناک اونچی ہو جائے سارے لوگوں میں کہ انہوں نے فلاں چیز دی. تو یہ آج رسومات کا دور ہے اور نام و نمود ہے, اس سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ ہدیہ ایسی چیز ہے کہ سب سے طیب اور طاہر چیز ہوتی ہے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کے بارے میں نے پڑھا کہ ان حضرات نے فرمایا کہ ہدیہ تو بڑا مال طیب ہوتا ہے, اس لیے بہت شوق سے اس کو لیا کرتے تھے اور اس کو کسی صحیح اچھی جگہ پر خرچ کرتے تھے کہ جس مسلمان نے بھی ہمیں دیا ہے اللہ کے لیے دیا ہے محبت سے دیا ہے, لہذا اس کے ہدیے کی قدر کرتے ہوئے اس کو صحیح مصرف پر خرچ بھی کرتے تھے, لیکن مقصود نام و نمود نہیں ہوتی تھی. اور ساتھ میں اس لیے لیتے تھے کہ بھائی اپنا مال تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, لیکن مسلمان جو اللہ کے لیے ہمیں دے رہا ہے یقیناً اس کا حلال طیب اور طاہر مال ہے, اس کے وہ اگر ہم لیں گے تو ہمارے لیے مال طیب. اس لیے یہ ایک اچھی اور عمدہ چیز تھی لیکن اس کو ہم نے اپنی نیتوں سے خراب کر دیا اور رسومات کی وجہ سے یہ چیز ناجائز ہو گئی. اس نیت سے کہیں دینا اور لینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص ویسے ہی دیتا ہے اور اس کی لینے کی نیت ہرگز نہیں ہے اور دے کے بھول گیا اور مقصد بھی صرف یہ تھا کہ چلو بھائی اللہ کے لیے ہم نے یہ چیز دی, تو ایسے لوگ دیتے بھی خاموشی سے, یعنی سب کے سامنے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جو محتاط لوگ ہوتے ہیں سب سے بہتر چیز پیسے ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر ضرورت میں کام بھی آ جاتے ہیں. تو آدمی خاموشی سے جا کے دو چار دن پہلے ہی جو کچھ دینا ہوتا ہے اپنے عزیز رشتے داروں کو چلو بھائی تم اپنی ضرورت میں کام میں لے آنا, اور اس کی نیت یہ بھی نہیں ہوتی کہ اس سے میں نے واپس لینے ہیں یا اگلی تقریب میں مجھے دے گا. تو انشاءاللہ اگر آدمی اس نیت سے دے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن خدا نہ کرے اگر نیت وہ ہو جو میں نے عرض کیا پہلے تو پھر ایسی صورت میں اجر و ثواب تو دور کی بات ہے, یہ گناہ کا سبب بنے گا, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے یہاں فاقے تھے, کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا. ایک جب بیان کر رہے تھے تو ایک شخص نے اس کو محسوس کر لیا کہ لگتا ہے کہ کچھ دنوں سے فاقہ چل رہا ہے گھر میں. خاموشی سے مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر جا کر کھانا تیار کرایا. جب مجلس آواز ختم ہو گئی تو ان کے حجرے میں تشریف لائے اور کھانا لا کر پیش کیا. تو اس بزرگ نے کچھ سوچا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی لے جاؤ یہ کھانا میں نہیں کھاتا. وہ بھی سمجھدار آدمی تھا, فوراً لے کے چلا گیا. اور جب کچھ وقت گزر گیا پھر دوبارہ لے کر آیا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور پھر قبول فرما لیا. بات یہ تھی کہ جب وہ بیان کر رہے تھے اور یہ شخص مجلس سے اٹھا گیا تو دل میں ان کے خیال آیا کہ بھئی اس شخص نے میری حالت سے بھانپ لیا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھے میرے گھر میں فاقے ہیں, غالباً یہ کھانے کا انتظام کرنے گیا ہے. تو کھانے کی طرف دل کا شوق لگ گیا اور نظریں لگ گئی تھی کہ اب یہ کچھ کھانا لے کر آئے گا. تو جب اس شوق اور انتظار کے بعد وہ لے کر آئے تو چونکہ یہ جائز نہیں تھا اس لیے منع فرما دیا. اور وہ بھی سمجھتا تھا اس بات کو کہ بھئی کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو شیخ منع کر رہا ہے, اس لیے لے کے چلا گیا واپس. لیکن اسے یہ تو پتا تھا کہ بھوکے ہیں وہ, اس لیے ایک آدھ گھنٹے دو گھنٹے بعد پھر لے آیا. اب اس بزرگ کے دل سے وہ بات نکل گئی تھی پہلے والی, انتظار ختم ہو چکا تھا. اب ان کے دل میں یہ تھا بھائی لے گیا ختم, چلو الحمدللہ جان چھوٹی. لیکن اب جب دوبارہ لایا وہ تو وہ شوق اور انتظار سے انہوں نے نہیں لیا, بلکہ ان کے تو علم میں ذہن میں بھی نہیں تھا کہ دوبارہ لائے گئی, اس لیے انہوں نے دوبارہ قبول فرما لیا. تو اس لیے کسی ہدیے کی کا منتظر رہنا, انتظار کرنا کہ صاحب یہ دیکھو کیا لے کے آتا ہے میرے لیے, اس طرح سے ہدیہ لینا یہ جائز نہیں ہے اور یہ برا عمل, اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے دے, چاہے بہت ہی معمولی سا ہدیہ ہو, اس معمولی سے ہدیہ کو بھی حقیر مت سمجھو, اس لیے کہ وہ معمولی سے ہدیہ معمولی نہیں ہے. دینے والے کے خلوص دیکھو کہ اس نے کس دل سے تمہیں دیا ہے. دار العلوم دیوبند کے بزرگوں میں سے ہمارے ایک, یعنی سارے ہی ایک دور ایسا گزرا ہے دار العلوم دیوبند پر, یعنی ابتدائی دور, کہ چپڑاسی سے لے کر محتمیم تک سارے اولیاء اللہ ہوتے تھے. یعنی اگر وہاں کا چپڑاسی بھی ہے تو وہ بھی اولیاء اللہ میں سے ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی عبادت اور پھر اس سے لو لگانا, یہ ساری چیزیں ان میں خصوصیات ہوتی. تو ایک صاحب تھے وہاں پر گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹنے کے بعد اس کو فروخت کر دیتے تھے. ان کی آمد کا ذریعہ یہ گھاس ہی تھی اور انہوں نے اپنے ذمے یعنی رزق حلال کماتے تھے. جنگل میں جاتے گھاس کاٹ کے لاتے اس کو بیچ دیتے, لوگ خرید لیتے, چھ پیسے میں بیچا کرتے تھے. اور مصرف یہ تھا کہ دو پیسے اپنی ضروریات کے لیے رکھتے تھے, دو پیسے اللہ کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے اور دو پیسے اٹھا کر رکھ لیا کرتے تھے کہ اس سے میں اللہ والوں کی دعوت کروں گا. پورے ساری عمل رہتا تھا. تو اس ان پیسوں سے جو جمع کر لیا کرتے تھے پھر دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کی دعوت کیا کرتے تھے. تو چونکہ رزق حلال ہوتا تھا تو بڑے بڑے بزرگان دین اس دعوت کا, ویسے تو انتظار صحیح نہیں لیکن اس دعوت کا اس لیے انتظار کرتے تھے, یہ حقیر نہیں سمجھتے تھے. دو پیسے جمع کرنا کیا چیز ہوتی, لیکن یہ پیسے جمع کر کے پھر اس سے دعوت کرتے تھے, چاہے وہ کتنی ہی معمولی دعوت ہو, اور وہ لوگ بہت ذوق و شوق سے اس کو کھاتے تھے. اور فرماتے تھے کہ جب ہم یہ دعوت کھا لیتے ہیں تو ہم مہینوں اس کا نور محسوس کرتے ہیں, کیونکہ رزق حلال طیب اور طاہر. تو اس لیے اگر ہدیہ معمولی بھی ہو تو اسے معمولی مت سمجھیے. اور یاد رکھیے بے موقع ہدیہ دینا یہ اصل چیز ہے. موقع پہ تو سبھی دے دیتے ہیں, کسی کے بیٹے کی شادی ہے, کسی کا کچھ ہے, ہر آدمی دے دیتا ہے. لیکن اپنے عزیزوں کا سارے سال خیال رکھنا, وقتاً فوقتاً جس چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ ہدیتاً انہیں پہنچانا اور ان کو دینا, یہ اصل چیز ہے. تو اس لیے جن ہدیوں سے ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ ابھی کوئی موقع تھوڑی ہے, اصل میں موقع وہی ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آدمی جب کسی کو دے تو اس میں یہ نیت نہ رکھے کہ صاحب اس نے بھی مجھے دینا ہے پلٹ کر جواب. اس نیت سے دینا لینا جائز نہیں ہے, اسی کو نیوتے کی رسم کہتے ہیں. اس لیے آج کل جو تقریبات میں لینا دینا ہوتا ہے اس میں عام طور پر یہ نیت ہوتی. اس نیت کے ہونے کی وجہ سے اس کو بزرگان دین نے ناجائز کہا, ورنہ اگر اس میں لینے کی نیت نہ ہو, نادلے بدلے کی نیت ہو, بلکہ ویسے ہی محبتاً تحفہ, کوئی تحفہ آدمی پیش کر رہا ہے اس کے لینے میں کوئی قباحت نہیں. تو اگر یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں, آج کا شادی بیاہ کا زمانہ ہے, ہر آدمی کہیں نہ کہیں مدعو ہوتا ہے, اس بات کا اہتمام رکھے کہ دیتے وقت یہ ذہن میں نہ ہو کہ بھئی ہم نے اس سے لینا ہے یا آئندہ چل کے یہ ہمارا بدلہ اتارنے کا پابند ہے, اور اگر وہ نہیں دیتا تو دل میں تھوڑا سا میل آ جائے, جیسا ہم نے تو اس کی شادی میں 5,000 روپے دیے تھے, اس نے 500 بھی نہیں دیے. یہ میل آ جانا بھی جائز ہے, اس لیے کہ یہی علامت ہے کہ اللہ کے لیے نہیں دیے. جو چیز اللہ کے لیے دیتا آدمی تو دے کے بھول جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اگر اس بات پر بھی عمل ہو گیا تو کم از کم انشاءاللہ دین کی ایک بات پر تو عمل ہو جائے گا. آدمی ایک ایک بات پر بھی عمل کرتا رہے تو ڈھیر ساری باتوں پر عمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات پر عمل کی توفیق دے. سچی بات ہے کہ ہم ان بزرگان دین کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ایسی گزاری کہ ان کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ وہ کیا کچھ کر گئے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ابھی اتفاق سے آج ہی میں اپنے استاد ہیں مدینہ منورہ میں چلے گئے تھے, وہیں ان کا انتقال بھی ہوا, ان کے واقعات پڑھ رہا تھا. قاری محمد طاہر رحیمی صاحب, حضرت قاری رحیم بخش صاحب کے داماد بھی تھے, تو واقعتاً اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا, چونکہ ہم نے ان سے مشکات شریف پڑھی تو اللہ نے خزانہ تو غیب سے ایسا عطا فرمایا تھا حافظے کا کہ گھنٹوں پڑھایا کرتے تھے اور کتاب دیکھتے نہیں تھے, مسلسل تسلسل کے ساتھ, اور نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں, 1,500 صفحے کی کتابیں لکھی, اور ماشاءاللہ اللہ نے جو انہیں دولت عطا فرمائی تھی, سبا اشرا کی قاری تھی. قرآن مجید ہمیشہ پڑھتے رہنا, اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جہاں مدرس تھے, مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں قرآن مجید کے مدرس تھے, اور چونکہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے اور بڑے جلالی قسم کے استاد تھے, لیکن ان کی اپنی ایک طبیعت تھی, تو مدرسے والوں نے ان کے ذمے لگا دیا تھا بھائی جہری نمازیں آپ پڑھا دیا کریں. تو ان جہری نمازوں میں انہوں نے 16 قرآن مجید ختم کیے قراءت کے اندر, یعنی مختلف قراءت ہیں, ان قراءت میں 16 قرآن مجید صرف ختم کی. اس کے علاوہ 2 رکعت میں 10 پارے پڑھنا اور معمولی بات, اور قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا, یہ نہیں ہے کہ جیسے یعلمون تعلمون بس سمجھ میں آتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہ, نہیں, تجوید کے تمام تر قاعدوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا معمولی بات, اور اس کے علاوہ بہت کچھ. واقعات پڑھ کر حیرت ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے, اور یہ دور کے زمانے کی بات نہیں ہے, غالباً پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا. تو اللہ اور دیکھیے بیمار ہوئے, مدینہ منورہ ہجرت کر گئے پاکستان سے, مدینہ منورہ ہجرت کر گئے, اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ سے قدم نہیں نکالا باہر, پاکستان کبھی نہیں آئے, اور ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی میں اس لیے نہیں نکلتا, میں چاہتا ہوں مدینے کی موت آئے بس. حتیٰ کہ اب جب آخر میں بیمار ہو گئے تھے تو اتنی حاضری تھی کہ حرم شریف کی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے, کوئی نماز جماعت سے ترک نہیں کرتے, جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام. یہاں تک کہ جب بہت بیمار ہو گئے اور ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا, عزیزوں نے بھی اشرار کیا, تو پھر کچھ تخفیف کر دی اور فجر و عشاء پھر بھی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ کنگ فہد اسپتال میں داخل ہوئے مدینہ منورہ میں, اس وقت ان کا جگر خراب ہو گیا تھا, غالباً کو مسئلہ تھا, تو انہوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا کہ اس کا علاج ہمارے یہاں نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ بھئی چائنا میں اس کا علاج ہے, اگر آپ وہاں چلے جائیں تو یہ علاج ممکن. فرمایا کہ میاں میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا, وہاں مجھے صحت یابی کی فکر نہیں ہے جتنی اس بات کی فکر ہے کہ میں مدینہ میں بس میری موت ہے, مدینہ سے قدم باہر نہیں نکالا. یہاں تک کہ اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی نوازا کہ ایسے مقام پر دفن ہوئے جو جہاں بڑے بڑے قرآ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے جو ہے وہ مزارات. تو اللہ تعالیٰ نیتوں پر بھی معاملہ فرماتے ہیں. تو ایسے ایسے بزرگان دین ابھی اسی دور میں ہیں, اگرچہ وہ چھپے ہوئے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, دیکھنے والی آنکھ چاہیے. تو ان کی عبادات کا سن کر, ان کے جو ہے وہ انفرادی عبادات, اجتماعی کام پڑھ کر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو سچی بات ہے ہم اپنے آپ کو مل پاتے ہیں. نہ ہماری عبادات ہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، نہ ہمارے اخلاق ہیں، نہ کوئی کردار ہے. سچی بات ہے، ہر اعتبار سے خالی نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی درجے میں بھی دین پر ہم عمل کر لیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نام و نمود سے بچیے. ٹیڑھی پیسہ بھی اگر کسی کو دے رہے ہیں خاموشی سے دے دیجیے، اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے فلاں کو اتنے دے دیے، کیونکہ اس میں بھی بعض اوقات ریا کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک اطلاع آپ کہہ رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ مجبوری نہ ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ایک صاحب کافی عمر کے ہیں اور موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اسی طریقے سے ایک اور خاتون ہیں جن کی عمر تقریباً 100 سال ہے اور بالکل بس کھانا پینا بھی نالیوں کے ذریعے سے ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ان کا خاتمہ فرما دے، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ان کی مشکلات کو حل فرما دے، اور ان کے عزیز و اقارب کی جو پریشانی اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنی ذات کی سوائے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. چلتے ہاتھ پیروں ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائیے گا. اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و خاص سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے، دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے. اے اللہ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. بہت سے حضرات بیمار ہیں ہمارے دوست احباب میں بھی، دعا فرمائیے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. ہمارے شیخ کے لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عطا فرمائے، میر صاحب کو بھی شفا کامل عطا فرمائے، اور ہمارے بعض احباب میں بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے نمازی، ان کے متعلقین جو بھی بیمار ہیں، اسی طرح یہاں جتنے حضرات موجود ہیں اور جو آئے ہیں اور جو نہیں آئے، وہ ان کے بھی جو بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما. میرے اپنے گلا بھی تکلیف بھی ہے، خراش بھی ہے اور بیٹھا ہوا بھی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرما دیں، عاجل عطا فرما دیں اور مستمر عطا فرما دیں. یا اللہ اسی طرح سے ہمارے بھائی جواد علی خان بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرما دیں. اور جس نے ہم سے کہا ہے یا نہیں بھی کہا، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے عزیز و اقارب میں جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے اکابرین میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.